تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اگلی صف کو دیکھے، جگہ بیچ میں کھلی کھلی ہے، جو پیچھے ہیں آگے آ جائیے اگلے اور آگے والے جگہ دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آرام سے بیٹھ سکیں۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بندو تم دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تمہارا رب تم کو معاف کر دینے کے لیے، تمہارے گناہوں کے ریکارڈ کو مٹا دینے کے لیے، تمہارے گناہوں کی نحوست سے تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے تمہارا رب آمادہ ہے، تیار ہے، مغفرت دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تم اس میں تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور پھر جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی کے اندر زمین و آسمان سب سما جاتے ہیں، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو محترم بزرگ و عزیز دوستو، اب ہماری زندگی کے وہ اوقات آئے ہیں، وہ موسم آیا ہے ایمان والوں کی زندگی کا کہ جب کہ ہم کو دوڑ لگانا ہے۔ ایک تو ہے چلنا، سال بھر تو چلتے رہنا ہی ہے، لیکن رمضان قریب آیا تو اب جو ہے اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگانا، یعنی پوری قوت لگانا۔ لیکن جنت کے راستے میں پہلے گزرنا پڑتا ہے مغفرت سے، پہلے مغفرت ہوگی تو پھر جنت ملے گی، پہلے جہنم سے چھٹکارا ملے گا تب جنت ملے گی۔ پہلے پل صراط تو جہنم کے اوپر ہے، اس کو پار کرنا ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ تو جنت پانے کا اور جنت والے اعمال سے پورا حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے معافی کرواؤ اپنے۔ آدمی پہلے چہرے پہ لگے ہوئے میل کو، گندگی کو پہلے دھوتا ہے، اس کو جب گندگی اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے تو پھر اب چہرہ سنوارنے کی بات آتی ہے۔ پہلے آدمی نہائے گا پھر سجے گا، گندا بدن لے کے اچھا ڈریس پہننے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ترتیب اللہ نے بتائی اس آیت میں کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، لیکن اس سے پہلے مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو ابھی اس ہفتے میں جو شب برات آنے والی ہے، یہ اسی ترتیب پہ اللہ نے رکھی ہے کہ جنت، رمضان کیا ہے؟ جنت کا مہینہ ہے، جنت کی تقسیم کا مہینہ ہے رمضان، جس میں روزانہ جنت ملتی ہے، بڑھتی ہے روزانہ، اللہ کی رحمت بڑھتی ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کا سالانہ جشن ہے رمضان۔ پہلے جو بادشاہ لوگ اپنی سلطنت کی تاسیس کا دن مناتے تھے، اب ہم لوگ جو ہے جمہوریت کے زمانے میں 15 اگست مناتے ہیں، کوئی قومی دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سالانہ جشن جو ہے رمضان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو، پسندیدہ بندوں کو خوب خوب انعامات دیتے ہیں، اور جشن کی خوشی میں بہت سارے پاپیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. مگر جشن میں شرکت کا طریقہ کیا ہے؟ دربار میں آدمی حاضر ہوگا تو پہلے صاف ستھرا ہو کے داخل ہوگا. جشن میں آپ داخل ہوں گے میلے کچیلے کپڑے لے کر, تو گویا وہ اس جشن کی توہین ہے. تو رمضان میں اللہ کی رحمت لینا ہے, لیکن رحمت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی شب برات میں اپنے آپ کو نہلانا ہے, دھلانا ہے, پاک صاف کر دینا. تو پہلے اللہ نے مغفرت کی رات رکھی, پھر اس کے بعد بخشش کا مہینہ رکھا, رحمت کا مہینہ رکھا. ایسے جنت کے بھی دروازے پر, جنت میں داخلے سے پہلے جب جہنمیوں کو جہنم سے لایا جائے گا بالکل جلے بھنے ہوئے, سڑا ہوا گوشت گویا جلا ہوا دیکھنے کے لائق نہیں وہ شکل ہوگی جب جہنم سے لایا جائے گا, لیکن اب جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے گیٹ پر دو نہریں رکھی. وہ نہروں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہنمی کو جلے ہوئے کو لا کے اس میں ڈبکی دی جائے گی, اس میں نہلایا جائے گا. تو جیسے بیج میں سے کوئی پودا اگتا ہے ایسے اس کے جلے ہوئے بدن میں سے ایک حسین بدن نکلے گا, اور پھر دوسری نہر میں جب ڈبکی دی جائے گی تو اس کی پوری سیٹنگ ہو جائے گی, بال وغیرہ ہر چیز ایسے جم جائیں گے کہ پھر اس کو کبھی کنگھی کی ضرورت نہیں پڑے گی, خوبصورت جائے گی, اس کے بعد جنت میں جائے گا. تو اگر ہم رمضان کو جنت بولیں گے تو شب برات وہ درخت کی نہریں ہیں. اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جو بندے رمضان کی پہلی گھڑی سے ہی انعام لینا چاہتے ہیں, رمضان کی نعمتوں کو برکتوں کو پہلی گھڑی سے ہی لوٹنا چاہتے ہیں, وہ ذرا چہرے کا مائل کچیل شب برات میں ہی ختم کر لیں, پہلے ہی ریڈی ہو جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے ابتدائی 10 دن 15 دن 20 دن تک وہ پرانا میل چھٹنے میں لگتے ہیں, اور کسی کا بالکل آخری رمضان میں جا کے میل چھٹتا ہے, جہنم سے چھٹکارے کی ہی منزل آخری رمضان میں آتی. اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا تو مسئلہ رمضان سے پہلے ہی حل ہو جاتا ہے, پاکی صفائی ہو جاتی ہے, اور پھر رمضان کی پہلی ہی گھڑی سے اب ان کو رحمت ملتی ہے, مغفرت تو ہو گئی پہلے ہی, تو پورا پورا فیض ملتا ہے رمضان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا جیسے جنت کے استقبال پہ دو نہریں رکھی, رمضان کے استقبال پہ شب برات رکھی تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں. تو یہ شعبان کا مہینہ اصل میں پورا ہی مہینہ رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے, رمضان کے لیے اپنی طبیعت کو, اپنے مزاج کو, اپنے عقل و شعور کو تیار کرنے کا مہینہ ہے. آدھا رمضان تو شعبان میں طاری ہو جانا چاہیے مومنوں کے اوپر, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کا مہینہ روزے میں رکھتے تھے, گزار دیتے تھے. رمضان کے روزوں کی تیاری اس طرح حضور کرتے تھے کہ تقریباً پورا ہی مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی, تاکہ روزوں سے ہمارے جسم کو ایسی مناسبت ہو جائے, ایسی بالکل سیٹنگ ہو جائے کہ جب اصل فرض روزے پہلے دن سے شروع ہوں تو وہ پہلا ہی روزہ انتہائی معیاری ہو, اسٹینڈرڈ ہو. اب ہم لوگوں کے روزوں کا حال یہ ہے کہ رمضان گزرتے گزرتے 20 دن تک تو ہمارا بدن سیٹ ہوتا رہتا ہے, ابھی روزے سے تکلیف ہو رہی ہے, روزہ لگ رہا ہے, ایک ایک چیز مناسبت میں جاتی ہے. آخری عرصے میں اچھے لوگوں کو روزے کا مزہ آنا شروع ہوتا, روزے کی ایک روحانی جو کیفیت ہے, ایک طاقت ہے, ایک روح کے اندر تازگی ہے, ایک عجیب طرح کی لطافت, ایک ہلکا سبک روی اپنے اندر محسوس کرتا ہے آدمی 20 روزوں کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ہر فرض سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا سسٹم رکھا. جیسے فرض نماز تو ہوتی ہے اصل, لیکن اس سے پہلے سنتیں حضور اپنی طرف سے ادا کرتے تھے تاکہ سنتوں کے ادا کرتے کرتے فرض کے قابل ہو جائے ذہن اور دل. ایسے نہیں کہ مسجد آ رہے ہیں اور سیدھا فرض میں شامل ہو رہے ہیں, ابھی ذہن تھوڑا دماغ دنیا میں لگا ہوا ہے, طبیعت جمی نہیں, ایسا نہیں. پہلے سے ہی آدمی متوجہ اللہ ہو جائے, پوری یکسوئی ہو جائے, اب فرض شروع ہو رہا ہے تو صحیح معیار کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, صحیح توجہ اللہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. تو ماشاء اللہ نمازوں کی سنتوں کا تو اچھا خاصا رواج ہے ہندوستان میں, نماز سے پہلے کی سنتیں, بعد کی سنتیں, اچھا خاصا اس کی توجہ ہے, لیکن روزے کی لائن کی سنت روزوں کی توجہ نہیں ہے ہم لوگوں کو. اس وجہ سے رمضان کے علاوہ جو ہر مہینے جو سنت کے روزے ہیں یا شعبان میں جو حضور، اس کا اہتمام امت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رمضان کے روزوں کا معیار کافی گر جاتا ہے. جیسے ایک دم روحانی ایک ربط فوراً ہو جانا چاہیے. روزہ ایک عجیب قسم کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی گہرے انداز میں بندے کو جوڑتا ہے، لیکن اس کے لیے طبیعت مانوس ہونا ضروری ہے. روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو بے چینی، پریشانی، تکلیف وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، وہ زیادہ روزہ رکھنے کے بعد وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ توجہ اللہ بنانے میں بہت اس سے مدد ملتی ہے. تو بہرحال وہ تو نفل روزوں کی بات ہے، سنت روزوں کی. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، ابھی سے ہم لوگوں کو تیاری کرنا ہے. دعائیں، حضور تو 2 مہینے پہلے سے دعا شروع کرتے تھے. رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان ہی میں برکت دیجئے. برکت دیجئے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں نیکیاں بہت کروائیے، روحانی تیاری کی توفیق دیجئے، تاکہ رمضان آئے تو ہمارا صحیح معیار سے گزر سکے، پوری رحمتوں کو لوٹ سکیں. اس لیے ابھی اللہ رجب اور شعبان ہی میں ہم کو مانوس کر دیجئے، اس میں ہی برکت ڈال دیجئے. وبلغنا الی رمضان، 2 مہینہ پہلے سے حضور متوجہ اللہ ہوتے تھے، محنتیں کرتے تھے. پوری امت میں بھی ایسا رواج تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں صاحب کشف، تو وہ کہتے تھے کہ رمضان میں اور باقی دنوں میں جو اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، فیض اترتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ عام دنوں میں اللہ کی طرف سے جو رحمت برکت اترتی ہے وہ قطرے کے برابر ہے، تو رمضان میں جو اترتی ہے وہ سمندر کے برابر ہے. اور پھر رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. پورے شعبان میں برکتیں رہتی ہیں، اور خاص طور پہ شب برات سے گویا ان برکتوں کی شروعات ہو جاتی ہے. جیسے دن تو نکلتا ہے سورج نکلنے کے بعد، سورج جب ظاہر ہو گیا، جب اس کے بعد سے دن ہے، لیکن اس کے اثرات کب سے شروع ہوتے ہیں؟ سورج ابھی نکلا نہیں، ابھی نکلنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، تو صبح کاذب شروع ہو جاتی ہے. ایک صبح کاذب ہے، ایک صبح صادق ہے. پہلے کے لوگ جو ہے بہت زیادہ آسمان پہ نظر رکھتے تھے سفر وغیرہ کے لیے، تو بہت لوگوں کو یہ مسئلہ کلیئر تھا. تو سورج جو طلوع ہونے والا ہے، تو 2 گھنٹے پہلے سے ہی، پہلے تو جو ہے لمبائی میں صبح کے آثار شروع ہوتے ہیں آسمان، لمبائی میں ایک طرح کی روشنی آتی ہے، پھر اس کے بعد چوڑائی میں وہ روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے. تو جب چوڑائی میں روشنی کا اثرات شروع ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں صبح صادق، سچی صبح. اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے سے ہی فجر کا، یعنی سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی آسمان پہ اپنے اثرات دکھانا شروع کرتا ہے. رات کا جو اندھیرا ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں رمضان کا بھی سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کا اثر شب برس سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. وہ جو رمضان کی خاص برکتیں ہیں اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اعمال کے اندر وہ کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اور توجہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں قبولیت شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ابھی رمضان جب 2-3 دن ابھی باقی ہے تو ایک دم نورانیت آ جاتی ہے ماحول میں. اب وہ کشف کی لائن سے بول رہے ہیں، جو چیزیں روح سے محسوس ہوتی ہیں. تو بہرحال ابھی یہ رمضان کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس کی صبح صادق شروع ہونے والی ہے. صبح کاذب تو شروع ہو گئی، ابھی 2-3 دن کے بعد گویا صبح صادق رمضان کی برکتیں شروع ہونے والی ہیں. ایک مومن کے لیے رمضان بہت خوشی کی چیز ہے، اس لیے کہ مومن جیتا ہے جنت کے لیے، کہ میں جنت سے ٹوٹ کے آیا ہوا تارا ہوں، پھر سے جنت میں جانا. جنت میں حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، جنت ہمارا وطن ہے، جنت میں ہم کو واپس جانا ہے. جنت کی طلب مومن کی رات دن کی چاہت ہے، اور رمضان جنت ملنے کا مہینہ ہے. اور دوزخ سے بچنے کی فکر یہ رات دن کا مومن کا وظیفہ ہے، جہنم سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. اور فجر نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو اسے حشر کا میدان یاد آتا ہے. وہ الیہ النشور، ایک دن مجھے آج بستر سے اٹھ کر دستر پہ جانا ہے، دفتر پہ جانا ہے، ایک دن مجھے بستر سے اٹھ کر محشر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ تو آنکھ کھلتے ہی جو دعا پڑتا ہے اس میں وہ الیہ النشور، آخرت کی فکر ہے، دوزخ سے بچنے کی فکر ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھتے ہی 7 مرتبہ حضور نے کہنے کا حکم دیا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اے اللہ ہم مجھے جہنم سے بچائیے، اللہ مجھے جہنم سے اپنے پناہ میں لیجیے۔ تو سب سے بڑی فکر جہنم سے بچنے کی، سب سے بڑی چاہت جنت میں پہنچنے کی، یہ مومن کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزانہ جہنم سے مغفرت کے لاکھوں پروانے ایشو ہوتے ہیں، یہ جہنم سے، یہ محفوظ، یہ محفوظ، یہ محفوظ، جنت اسے ملی، اسے ملی۔ جنت بٹنے کا مہینہ اور دوزخ سے نجات کا مہینہ۔ تو ظاہر ہے مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑی خوشی رمضان کا آنا ہے۔ عام طور پہ گھر میں شادی ہوتی ہے تو بڑی مسرت کا سما، سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھائی شادی ہے، سب ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے تو سمجھو گھر میں 1000 شادیاں آ گئی، ویسا ایکٹیو ہو جانا ہے، ویسا پرجوش ہو جانا ہے، ویسا متوجہ اللہ ہو جانا ہے، ویسا چہرے پہ رونق اور جسم میں تازگی، خون کی روانی میں تیزی آنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری امیدوں کا مرکز رمضان ہے، اس میں ہم جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، جنت کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فمن زحزح، پس جس کسی کو کھینچ تان کر کے جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے چھٹنا آسان نہیں ہے، اس لیے مجھول کا صیغہ لا رہے ہیں، زحزح کھینچ کے جہنم کے منہ سے جس کو بچا لیا گیا، اللہ کی رحمت نے سپورٹ دیا، کئی کئی چیزوں نے سپورٹ دیا اور جہنم کے چنگل سے نکلے۔ فمن زحزح عن النار، جہنم کی آگ سے جس کو کھینچ کے نکال لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بے شک وہ سکسس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو سب دھوکہ دینے کا سامان ہے، لگتا ہے میں بہت کامیاب ہو گیا، لگتا ہے میں نے بہت عزت خاندان میں پالی، سوسائٹی میں پالی، لگتا ہے کہ میرا ہر ارمان پورا ہو گیا، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، حالانکہ جہنم اس کی طاق میں ہے، ہمیشہ کی بربادی کی مہر اس پہ لگ چکی ہے، لیکن ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ میرے اتنے کمپلیکس ہو گئے، میرے اتنے پلاٹ ہو گئے، میرے اتنے فلیٹ ہو گئے، میرے اتنا بینک بیلنس ہو گیا، میرا اتنا عہدہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے بہت سکسس۔ سکسس نہیں، جہنمی ہو، انتظار میں ہے جہنم، لگ رہا ہے کہ سکسس ہے، وہ سب جی جی کر رہے ہیں، سب واہ واہ کر رہے ہیں، سارے آپ کا کیا کہنا صاحب، آپ تو بڑے آدمی ہیں، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو سب دھوکا دیتی ہے آدمی کو، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہوتا، کچھ نظر کچھ آتا ہے، کامیابی تو اس وقت ہے جبکہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جب جنت میں داخلہ مل جائے، اور وہ موسم ہے رمضان کا موسم۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات رکھی ہے، مختلف احادیث ہیں شب برات کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں امت میں، ایک علمی طبقہ، کہ وہ شب برات کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ بھائی شب برات کوئی چیز ہی نہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے شب برات کو ایک گناہوں کا اکھاڑا بنا دیا، رسم و رواج کا، حفوات، بیکار چیزوں کا اکھاڑا بنا دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ شب برات کی بالکل کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد احادیث کی ہے، اور وہ ساری حدیثیں الگ الگ سے دیکھیے تو کمزور ہے، ہر حدیث کمزور ہے ثبوت کے اعتبار سے، لیکن حضور کے 10 صحابہ سے حدیثیں آئی ہیں، ایک صحابی نے نہیں، حضور سے سن کر 10 صحابہ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب وہ ان سے ہم تک پہنچنے میں راستہ بیچ میں کمزور ہو گیا، لیکن ایک سے نہیں ہے، اکثر حدیثیں جو ہوتی ہیں احاد بولتے ہیں، ایک ہی صحابی نقل کرتے ہیں، لیکن راستہ اس کا محفوظ ہوتا ہے تو ہمارے پاس مستند ہوتی ہے، سب امت کے پاس صحیح حدیث ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک ہی صحابی نے نقل کی۔ لیکن کوئی حدیثیں ایسی ہیں، کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ کئی صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے اور ان سے ہم تک پہنچنے میں بیچ میں کمزور لوگ بھی آ گئے. تو محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ کئی صحابہ سے ایک چیز آ رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. بیچ میں اتفاق سے کوئی راوی کمزور ہو گیا, کچھ ہو گیا, لیکن کچھ نہ کچھ تو بات ہے جو کئی صحابہ نقل کر رہے ہیں. تو شب برات ایسی ہے کہ ایک دو نے 10 صحابہ سے اس کی فضیلت نقل ہے, اگرچہ ہر حدیث ضعیف ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت ہے, اس کی فضیلت ہے, اس رات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے. فضیلت کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ حضور پاس بستر میں نہیں ہے, تلاش کے لیے نکلی تو آپ قبرستان میں ملے, بالکل قریب ہی قبرستان ہے جنت الوقی, اور وہاں آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے, استغفار کر رہے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا, حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ آج کی رات بہت فضیلت والی رات ہے, آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بہت بندوں کو معاف کرتے ہیں, قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی جیسی تعداد ہے اتنی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو قبیلے بنو کلب جو ہے بکریاں پالنے میں مشہور تھا, بکریاں بہت ہوتے تھے ان کے پاس. تو ایک مثال حضور نے دی تو گیا, بہت کثرت سے انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے, اس لیے میں یہاں آ کر اکیلے میں آ کے میں یہاں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. کسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان پہ قریب آ کے فرماتے ہیں, حل مستسرق فارزقہ, کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا ہے, میں آج روزی دینے کے لیے تیار ہوں. حل میں مستغفر فاغفر اللہ, کوئی معافی مانگنے والا ہے, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی عافیت کا مانگنے والا, میں عافیت دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر بعض احادیث میں یہ ہے کہ کچھ محروم لوگ ایسے ہیں کہ آج جب سب کی مغفرت ہوتی ہے رجوع ہونے والوں کی, تو ایسی حالت میں بھی کچھ پاپی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ان کی مختلف حدیثوں میں مختلف فہرست آئی ہے کہ مشرک ہے, قاطع رحم ہے, تو اس قسم کی حدیثیں ہیں. تو اگرچہ وہ حدیثیں کافی تعداد میں ہیں لیکن ہر حدیث کمزور سند کے ساتھ ہے, مگر کثرت صحابہ روات صحابہ کی وجہ سے اس کی کچھ حقیقت اہل تحقیق مانتے ہیں. مگر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی سرے سے نہ مانے تو کوئی گمراہی کی بات نہیں, علمی مسئلے ہیں سب. اور اگر کوئی مان کے تحقیق پہ عمل کر رہا ہے تو فائدہ اٹھانے کا موقع ہے اس کے لیے, اس لیے کہ صحابہ کے شاگردوں میں, صالحین میں, ہماری تاریخ میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس رات میں وہ عبادتیں کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, بالکل شروع زمانے سے ثبوت ملتا ہے. لیکن اس طرح مسجد میں آ کے رات منانا یہ جو ہے ثابت نہیں. یعنی حضور نے اکیلے تو عبادت کی, وہ کمزور روایتوں میں بھی حضور کے اکیلے عبادت کرنے کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن سب کو مسجد میں جمع کر کے ایک ساتھ عبادت کرنے کا تو ثبوت نہیں ملتا. اور یہ کیا ہے, ایک تو ہے شب برات کی فضیلت اکیلے میں اس وقت عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا, دوسرے ہے یہ جاگنے کی رات سمجھنا. تو جاگنے کی رات تو اسلام میں کوئی رات نہیں, غیر مسلموں کے پاس, ہندوستان کی تہذیب میں ہے جاگنے کی راتیں, ان راتوں کے ساتھ جاگنے کا تصور ہے, جاگ کے گزارو, چاہے جوا کھیلو چاہے کچھ بھی کرو مگر جاگنا ہے ان کے پاس. تو اس سے مسلمانوں میں جاگنے کی راتوں کا تصور آیا ہماری ہندوستانی تہذیب کی وجہ سے. تو جس طرح دن کی کچھ عیدیں ہوتی ہیں, غیر مسلموں کے پاس رات کی کچھ عیدیں ہیں, تو ہمارے پاس بھی اس کا اثر ہوا, ادھر سے ہی لوگ آئے ہوئے ہیں, اسی کلچر سے آئے ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک ساتھ, لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور اتنے لوگوں کو صحیح علم اور تربیت دینے کا اس زمانے میں سسٹم نہیں تھا, اتنے مدارس نہیں تھے, اتنے علماء نہیں تھے, ایسی ترتیب نہیں تھی, ایسی عوامی محنت کی کوئی جماعتیں نہیں تھی, شاہی دور تھا. تو بہت ساری رسمیں آ گئیں, اور ادھر آئیں رسموں تو خالی نام بدلا گیا بس, اس کی بہت ساری عادتیں ویسی باقی رہ گئی. تو جاگنے کی راتوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے, یہ ہندوستانی تصور ہے. تو یہ شب برات کو جو ہے مسلمانوں نے کیا کیا, رات کی عید بنا دیا ہندوستان کے مسلمانوں نے. ابھی ادھر تو اتنا نظر نہیں آتا ہے, ادھر کانپور یو پی میں ادھر ہم نے دیکھا کہ بالکل عید کا سماں ہوتا ہے شب برات میں, پوری مسجدوں کو لائٹنگ, اور لائٹنگ کے مقابلے مسجدوں میں, اور لکھنؤ میں گومتی ندی کے کنارے پٹاخوں کے مقابلے رات بھر چلتے ہیں. یہ گروپ مختلف کوئی پٹاخہ گھوڑے کی شکل کا، کوئی پٹاخہ وہ قسم قسم کے پٹاخے، اس پہ انعامات ہوتے ہیں، پھر اس پہ پوری عید ہے وہ رات کی، وہ پوری عورتیں بازاروں پہ رہتی ہیں، عورتیں مرد پورا ٹہلتے رہتے ہیں عید رات کے لیے۔ اسی لیے غالب نے کہا ایک شعر میں، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات۔ دن کی عید کو اس نے روز عید کہا، رات کی عید کو شب برات کہا، کہ تمہاری ہر رات عید ہو جائے شب برات۔ تو شب برات کو ہندوستان میں بالکل ایک عید بنا دیا گیا۔ پھر اس کے پیچھے کہانی آئی، رات مرے ہوئے لوگوں کی رات اس کو بنا عید بنا دیا، اس لیے کہ یہ تصور غیر مسلموں میں ہے، جو لوگ مر گئے ہیں وہ آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، تو اب اس میں بالکل وہ جو سگریٹ پیتے تھے وہی عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے گا، تو وہی سگریٹ، وہ خاص قسم کی شراب پیتے تھے وہی رکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے حال میں عجیب سنا کہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر تھے وہ فلاں ساڑی ہم کو پہن کے دیکھ کے خوش ہوتے تھے، تو اس رات میں وہی ساڑی پہن کے بیٹھتی ہے کہ وہ آئیں گے مرے ہوئے ہمارے، ان کی پسند کے ڈریس میں ہم رہیں گے تو خوش ہوں گے۔ تو یہ بالکل ایک فلسفہ بنا کے، اس کو کہانی بنا کر اور رسوم کا ایک تماشا بنا دیا گیا۔ اللہ کا فضل ہے ہمارا دین محفوظ ہے قرآن اور سنت کے اندر، ورنہ ہر قوم میں ایسی ہوا کہ چیز کچھ تھی وہ بعد میں ایک عید ہو گئی، ایک کہانی ہو گئی، تماشا ہو گیا، اور اب دوسرے قوموں کے پاس اصل کیا ہے، غلط کیا ہے، جانچنے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے، مگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے جس سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اصلی کتنی ہے، اس میں داخل کیا ہو گیا، شکل کیسے بدل گئی۔ تو بہرحال اتنا تو ہے کہ اکیلے میں اگر کوئی عبادت کرے اللہ تعالیٰ سے تو لینے کی رات ہے، مگر اجتماعی کوششوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجدوں میں کچھ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کیا ہے، لوگ بعض مسجدوں میں یہ سوچ کے کہ لوگ آ ہی جاتے ہیں تو کچھ بیان کرا دیا جاتا ہے، تو یہ سوچ کر کے لوگ جمع ہو جا رہے ہیں، جیسے مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ایک ڈیٹ ہے، مذہبی حیثیت کوئی نہیں، لیکن کوئی مدرسے والے طے کرتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو ہم اجتماع کریں گے، جلسہ کریں گے، تو ویسے ہی سمجھ کے اگر کوئی واضح بیان ہو جائے تو، اس کو مذہبی حیثیت نہ دے کے واضح بیان کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی جمع ہو کر شب برات منانا کوئی ثابت نہیں ہے، اس لیے بہت سارے ملکوں میں یہ رات آتی ہے جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے علاقے میں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی کچھ وضاحت تھی۔ اب حدیثوں کی روشنی میں اس رات کی جو فضیلت آتی ہے، اس میں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہو کے فرما رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، تو یہ دعاؤں کی رات ہے، اس میں اپنا کلیجہ نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور یہ توبہ کی رات ہے۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو، حل من مستغفر، بھئی آپ جو ہے مالک سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور بغاوت کا، نافرمانی کا تمغہ لگائے ہوئے جا رہے ہیں تو کیسے لے سکتے ہیں؟ بھئی جس سے ہم کو لینا ہے اس کا ہم نے قصور کیا ہوا ہے، تو پہلا قدم یہی ہے کہ پہلے قصور کی معافی مانگو۔ تو یہ رات کیا ہے، اصلاً سب سے پہلے نمبر ایک پہ معافی مانگنے کی رات، اس لیے کہ سارا سال گزر گیا، کتنی غلطیاں ہو گئیں، کتنی کوتاہیاں، پلٹ کے ہم یاد کرنا چاہے تو یاد بھی نہیں کر سکتے، اتنے قصور ہو گئے، اور دل کے اوپر ایک غفلت کا غبار طاری ہو گیا۔ اب رمضان آ رہا ہے، اللہ کو منانے کا، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ آ رہا ہے، تو اب پلٹنا ہے، توبہ کا مطلب پلٹنا، اے اللہ اتنے مہینے ذرا غفلت کے گزر گئے، کبھی سنبھلے کبھی گرے، کبھی سنبھلے کبھی گرے، لیکن اب تو آخری وقت ہے، اب نہیں لیں گے رمضان میں، اگر ہم جنت نہیں لیں گے تو پھر جہنم ہی ہو جائیں گے، اب تو بالکل ہمارے اور جنت کے بیچ میں بس مہینے ڈیڑھ مہینے کا فاصلہ ہے، رمضان کی عید آنے سے پہلے جنتی بن جانا ہے، نہیں بنیں گے تو خود بخود دوزخی ہو جائیں گے، رمضان کی عید کے موقع پہ یا تو دوزخی کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے یا جنتی کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ حضور نے بدعا دی ہے کہ جس کو رمضان ملے وہ معاف نہ کروا لے تو وہ برباد ہو جائے، جیسے ہی رمضان ختم ہونے تک اس نے دعائیں کر کے کچھ کر کے دوزخیوں میں سے اپنے آپ کو نہیں نکال لیا تو گویا حضور کی بدعا لگے گی، وہ دوزخی ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہے، رمضان جنت اور دوزخ میں اور ہم میں جو فاصلہ رہ گیا ہے وہ بس ڈیڑھ مہینے کا فاصلہ ہے، تو اب پلٹنا ہے، کب تک غفلت کریں گے، کب تک اللہ کو بھلائیں گے، کب تک ہم اپنی منزل کو بھلائیں گے؟ یہ اندھی دنیا میں کب تک کھوئیں گے؟ نہ اس کی ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم، یہاں کی خوشیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، یہاں کی کامیابیاں دھوکا ہے، ایک خواب ہے جو اچانک ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس خواب میں ہم کب تک پڑے رہیں گے؟ ہر عقل مند انسان کا دل کا فیصلہ ہوتا ہے اپنے مالک کی طرف پلٹنا ہے۔ سچا دین ہے، دلائل سے بھرا ہوا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہزاروں دلائل ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، روز روشن کی طرح آیا ہیں، ہزار دلائل ہے۔ جب ایک پکا دین، سچا دین موجود ہے اور ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ دن کیا ہے؟ پلٹنے کے دن ہے۔ تو شب برات کے دن اللہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ اللہ ہم پلٹ گئے، اب سب گناہوں سے نفرت، ہم نہیں کریں گے گناہ۔ تو یہ مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، خوب مانگنے کی رات ہے۔ تو آداب دعا پہلے سمجھنا، اس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے، تو دعا کا ڈھنگ آئے۔ تو دعا تو اس وقت قبول ہوتی ہے جب آدمی کی پوری امید صرف اللہ پر ہوتی ہے، اے اللہ آپ دیں گے تو ہی خوشحالی آئے گی مجھے، آپ کی عنایت ہوگی تبھی میرا فلاں کام بنے گا، جو کچھ ہوگا آپ ہی سے ہوگا۔ جب تک یہ کیفیت نہیں آتی وہ دعا دعا نہیں رہتی، صرف تماشا رہتی ہے، صرف رٹے ہوئے الفاظ رہتے ہیں۔ تو اللہ ہی سے ہوگا، اس کیفیت کے ساتھ مانگنے پر پھر ملتا ہے، اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ زبردست ہیں، عزیز ہیں، بہت بڑی شان والے ہیں، اور بہت بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ عاجزی کرنے کی ضرورت ہے ان کو۔ اگر کچھ ہماری ضرورت ہوتی تو تھوڑی عاجزی پہ کام چل جا سکتا تھا، وہ بڑے بے نیاز ہیں۔ سارے انسان مل کر کٹے کافر سے بڑے کافر ہو جائیں تو ان کی شان میں فرق ہونے والا نہیں ہے، اور سب مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متقی ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسا بے نیاز ہے وہ، تو اب اس کو منانے کے واسطے تھوڑی کوشش کافی نہیں ہے، بہت عاجزی کی ضرورت ہے، بہت رونے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہم کیا ہیں؟ بڑے محتاج فقیر ہیں ہم، ہر چیز میں اللہ کے محتاج۔ کسی دن بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پوزیشن کسی دن بھی زیرو ہو سکتی ہے، کسی دن بھی ذلت ہو سکتی ہے، کسی دن بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، محتاج ہیں۔ اس حساب سے بہت عاجزی، دعائیں سیکھنا ہے تو حضور کی دعاؤں پہ غور کرنا چاہیے، کتنا تڑپ تڑپ کے کرتے تھے، کتنا اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے تھے اللہ کے سامنے، کیا ایسے کیسے الفاظ بولتے تھے، کس طرح رو رو کے حضور کا حال برا ہو جاتا تھا، حالانکہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، پوری زندگی قربانیوں سے، فاقوں سے، روزوں سے، اللہ کے دین کے لیے چوٹ پہ چوٹ کھانے سے بھری ہوئی ہے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب اللہ کی بڑائی پہ نظر جاتی تھی حضور کو کی، تو اپنی ساری قربانیاں زیرو نظر آتی تھی، رونے لگتے تھے، اللہ کی ذات وہ ہے۔ اس لیے حضور کی دعاؤں پہ غور کرنا، اور دعا میں حسن کب پیدا ہوتا ہے، دعا دعا کب بنتی ہے؟ کہ دعا مانگنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھے۔ ابھی شب برات میں آپ کو معافی مانگنا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اب آپ کی یہ دعا میں حقیقت میں حقیقت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کے دل میں، آپ کی رگ رگ میں یہ احساس ہو، یا اللہ میں آپ کا گناہگار بندہ ہوں، بہت کھوٹ ہے میرے اندر، بہت عیب میرے اندر، بہت غلطیاں کر رہا ہوں، اپنی غلطیوں کا پورا احساس ہو، میں گناہگار ہوں، ایک ایک رواں بول رہا ہے، تب جا کے وہ دعا دعا بنتی ہے۔ ابھی ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ سب کا حال کیا ہے؟ میں اچھا ہوں، یہ ہے سب کے دل میں بیٹھا ہوا۔ کیا خرابی ہے میرے اندر؟ کیا چوری کر رہا ہوں؟ ڈاکہ ڈال رہا ہوں کیا؟ قتل کر رہا ہوں کیا؟ کسی کا ریپ کر رہا ہوں کیا؟ لوٹ کے کھا رہا ہوں کیا؟ آخر کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، پریشانی ہے۔ ہماری دعائیں دعائیں اس لیے نہیں بنتی کہ ہماری دعا دل سے نکلتی نہیں، خالی زبان پہ گھومتی رہتی ہے۔ آج کا دور تکبر سکھاتا ہے، ہاتھ میں کچھ پیسہ آ گیا ہے نا، کپڑے ذرا اچھے ہو گئے ہیں، مکانات اچھے ہو گئے ہیں، تو ہاتھ میں سمجھ رہا ہے کہ میں تو ماشاء اللہ ہوں، بہت اچھا ہوں، میں تو عزت والا ہوں جی، میں تو حیثیت والا ہوں۔ ابھی جو اپنے آپ کو حیثیت والا ہے وہ کیا روئے گا، کیا سمجھے؟ جو اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کوڑا لہرا رہا ہے کہ میرے اوپر کوڑا پڑنے والا ہے، وہ عاجزی کرتا ہے۔ آج کا انسان گلے تک تکبر سے بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے شب برات میں صحیح عبادت کرنا ہے تو اپنی یہ موجودہ پوزیشن بھول جاؤ، خواب ہے یہ سب، یہ کپڑے، یہ لتے، یہ دھن، یہ دولت، یہ سوسائٹی میں سب صاف صاف بول رہے، مسکرا کے مل رہے، سب دھوکا ہے. اصل حیثیت مجرم ہے ہم، ہمارے کوئی دن گناہ سے خالی نہیں ہے، ہماری کوئی صبح گناہ سے خالی نہیں ہے، ہمارا کوئی شام گناہ سے خالی نہیں ہے. غفلت ہماری ہنسی میں ہے، ہماری گفتگو میں ہے، ہر چیز میں ہم اللہ کی بے ادبی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور آج کے دن موت آ جائے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے ہمارے اعمال کے حساب سے. اللہ کی رحمت سنبھال لے تو بات الگ. تو پہلا کام شب برات میں ہم کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گناہگار ہونے کا احساس لے کے اللہ کے پاس جانا ہے. میں کیا کرا، میں سب سائز کرا، سب کرا تو بھی تو مجبوری میں کرا، یہ سوچ کے بیٹھیں گے اللہ کے سامنے تو کچھ نہیں ملے گا، مغفرت ہی نہیں ہوگی. جب آپ نے مغفرت مانگی ہی نہیں دل سے تو مغفرت کیوں ہوگی؟ اور روزی جو فرما رہے ہیں کہ روزی ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں روزی دوں، تو روزی کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی ضرورت کی ہر چیز روزی ہے. خان صرف یہ نہیں کہ پیسہ ہی روزی نہیں، عزت کا ملنا، معاملات کا حل ہونا، ہر چیز. اور روزی دینے والے اللہ. آج کیا ہے، ہم لوگوں کی نظر اللہ پہ نہیں ہے، اپنی ضروریات کے سلسلے میں اپنی مختلف انتظامات پہ نظر ہے ہماری، یا دنیا کی چیزوں پہ نظر ہے. اس واسطے بولتے کہ بھائی ذرا اطلاق مل گئے نا تو یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا، سمجھ رہے کہ پیسے سے مسئلہ ہوگا. کوئی بولتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں، ذرا ہماری بیٹی کی صحت شروع سے خراب رہتی ہے، وہی پریشانی ہے. ایک بیٹی کی صحت ہو گئی نا پھر ہماری کوئی مسئلہ ہی نہیں زندگی میں. کوئی بولتا ہے کہ اولاد نہیں ہے صاحب، اولاد ہوئی، ایک اولاد اگر ہو گئی نا پھر تو ہم کامیاب ہو گئے. تو ہم لوگوں کی نظر اسباب پہ ہے، یہ نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے، یہ نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے، یہ نہیں ہے اس لیے میں پریشان ہوں، فلاں چیز مل جائے گی تو پریشانی دور ہو جائے گی. نہیں، حقیقت کیا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پریشانیاں زندگی میں آپ کے اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی میں گناہ ہے. گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے آپ کا کٹ آف ہے، آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. ساری پریشانیاں آپ کے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. اب عاملوں کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو نظر جو ہے فلاں چیز نہیں ہے اس لیے پریشانی، فلاں چیز نہیں ہے اس لیے پریشانی، فلاں چیز نہیں ہے، یہ نظر غلط ہے. گناہ ہے میری زندگی میں اس لیے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی. اور گناہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور گناہ معاف کر دیں گے تو پھر میری ضرورتیں پوری ہوں گی. جب یہ ذہن میں ہوگا تو خوب دل لگا کے معافی مانگے گا، گناہ کے اوپر نظر اپنی ڈھونڈے گا، کون سا گناہ ہو رہا ہے، کون سا گناہ ہو رہا ہے. بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے اپنے گناہوں کو تلاش کرنے کے لیے، ورنہ نفس ایسا دھوکا باز ہے، ہر چیز کا ریزن بتا دیتا ہے. آپ غلطی کی، اے فلاں وجہ تھی، فلاں غلطی، کہاں کی غلطی ہو. بس اپنا گناہ نظر آنے کے لیے بہت گہری نظر چاہیے، بہت گہرائی سے سوچنا پڑتا ہے، تب اپنے گناہ اندر سے سمجھ میں آتے ہیں. تو ہم کو اصل زندگی میں روزی لینا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنا ہے، تو گناہوں کو، اپنے گناہوں کو ٹٹولنے والی نظر چاہیے. گناہ ہوتے ہی جب تک بے چینی سے توبہ نہ کر لیں ہم کو سکون نہیں ملنا چاہیے، پہلا کام وہ ہو. ورنہ پریشانیوں کا دروازہ ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے، پریشانی آئیں گی. پھر گناہ ہو گیا، انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ ہوتے ہی توبہ فوراً ہونا چاہیے، اور گناہ پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے. تو شب برات سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی لینا ہے تو بھی گناہوں پر نظر رہنا ضروری ہے. روزی لینا ہے اور روزی میں ہر چیز ہے، آپ کا کام بننا ہے، آپ کے بچوں کی صحت ہے، آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ضرورت، ہر چیز وہ لینا ہے تو پہلے اپنے گناہوں کی معافی ہے. لینے کا جو طریقہ ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے پھر بھی زندگی میں پریشانیاں، برکت ہی اڑ جاتی ہے. جب برکت نکل جاتی ہے تو چاہے جتنی آمدنی ہو وہ معلوم نہیں کدھر چلی جاتی ہے، اتنی ایسی ایسی غیر ضروری ضرورتیں آ کے پڑ جاتی ہے آدمی کے سر کے، پوری دولت چلی جاتی ہے. تو یہ جو برکت خراب ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے. یا اپنوں کی آہیں لگ جاتی ہیں اپنی دولت کے استعمال میں، ضرورت مندوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا جاتا، ان کے دل کی آہیں لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پریشانی آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال ان سب سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا شب برات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سب کی مغفرت ہوگی مگر ان کی نہیں ہوگی، تو اب ٹٹولنا ہے کہ وہ میرے اندر تو نہیں ہے وہ چیز، اس سے توبہ کر لینا۔ کوئی بھی گناہ ہو، شرک بھی کیوں نہ ہو، توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، آئندہ نہ کرنے کا آدمی عزم کر لے۔ اس میں حضور نے سب سے پہلے فرمایا مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوگی، شرک سے توبہ کر لے تو پھر قبول ہوگی مشرک۔ اب بعض وقت مسلمان مسلمانوں میں بھی کئی قسم کے شرکی اعمال ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز شرک ہے، اس سے بچنا ہے، اور قتل ناحق ہے، اور تیسرا ہے قطع رحمی، رشتے داریاں توڑ لینا۔ قتل تو قاتل تو نہیں ہے ہم میں سے اکثر لوگ، کوئی بھی ہوتا ہوگا، لیکن یہ قتل تقریباً سب سے ہوتا ہے، قطع رحمی، رشتے داروں سے تعلقات توڑ کے رکھنا۔ 20-20 سال کے نمازی ہیں، 25-25 سال کے نمازی ہیں، دیندار مشہور ہیں، عالم ہیں یا اور دائی ہیں، انسانوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن کسی کی بہن سے بات بند ہے، کسی کی بھائی سے بات بند ہے، کسی سے چچا سے بات بند ہے، یا برائے نام اوپر اوپر سے ایسی ملاقات ہے۔ اسلام میں جو رشتہ داری کا حق ہے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں عملاً شریک ہونا، مدد کرنا، تو رشتہ داری میں کوئی انسان کمزور ہے تو شب برات میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ کے پاس اتنی اہمیت ہے رشتہ داری کی۔ آج حال یہ ہے کہ سگی بہنوں کو اپنی بہنوں سے دشمنی ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اس کا کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو بہن برداشت نہیں کرتی، ایسا زمانہ ہے۔ تو یہ چیز بالکل چلنے والی نہیں، اللہ کے پاس ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ توڑ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کینہ پرور جو دل میں لوگوں کی دشمنی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے تو اچھے ہیں، دل میں دشمنی ہے فلاں سے فلاں سے، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بھائی کالے دل والوں کی میرے پاس کوئی حیثیت نہیں، تم اوپر سے میرے سے مانگ رہے دعا، تمہارا دل دیکھو فلاں کی دشمنی فلاں کی دشمنی۔ کینہ پرور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شرابی جو عادی شرابی ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں پہلے شراب سے بچنے کا عزم کر لے، اب شرابی بولتے ہی پورے نشے آ گئے، آج کل کے زمانے میں مختلف قسم کے اور بھی نشے ہوں گے، کوئی بھی نشہ کرنے والا ہے اس کو پہلے اس سے توبہ کرنا ہے۔ بدکار عورت کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور ایک بات فرمائیے جو ٹخنا چھپائے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی کپڑے پینٹ اتنا نیچے ہے کہ بالکل ٹخنے بھی چھپ جا رہے ہیں، لباس ایسا پہن رہے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو یہ تکبر کی علامت تھی کہ جتنا کپڑا نیچے زیادہ لگتا رہے گا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سردار سمجھتا تھا۔ تو بہرحال ٹخنے چھپانے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی فرمایا، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سود جو سودی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھی قبول نہیں ہوگی، ذخیرہ اندوزی جو کرنے والے ہیں پبلک کا، جو بھی کوئی بھی چیز کا ذخیرہ ہے تو پبلک کو نقصان ہوتا ہے، چغلی کرنے والے، اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر لگانے والے، ان کی بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، پہلے تو معافی مانگنے کی رات تھی، اب یہ کہ اللہ سے رحمتیں مانگنے کی، زیادہ سے زیادہ رجوع ہونے کی رات ہے۔ بہرحال بزرگ اور دوستو، یہ وقت ہم لوگوں کا ایسا آ گیا ہے، ذرا فوراً قوت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، ابھی سے سوچنا شروع کریں کہ رمضان میرا کیسے اچھا گزرے گا، روزہ اچھا گزرنا ہے، تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہے، تراوی کو اونگتے ٹھیلتے نہیں پڑھنا ہے، ذرا فریش ہو کے تراوی کو پڑھنا ہے، کچھ رات میں تھوڑی بہت تہجد بھی پڑھنا ہے، یہ سب کاموں کے لیے مجھے کیسے اپنے 24 گھنٹے کی سیٹنگ کرنا ہے، ابھی سے سوچنا۔ کچھ کام اب زیادہ کر لو تاکہ رمضان میں فرصت زیادہ نکل آئے۔ تو یہ مہینہ رمضان کی پلاننگ کا مہینہ ہے، اور پلاننگ کے ساتھ اپنی باڈی کو رمضان کے حساب سے سیٹ کر لینے کا مہینہ ہے۔ شوگر والے اپنے جسم کا صحیح جو ہے جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے کر لیں، اور جو بھی ہے، تو ایک بہت بڑی دولت ہے رمضان، اس کو ایسے ہی غفلت کے ساتھ آ گیا رمضان، ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے پہلے سے دعائیں چاہیے، پلاننگ چاہیے، اور اپنے حالات کو سیٹ کرنا چاہیے، پھر جا کے رمضان میں مزہ آئے گا، روح کو ایک غذا ملے گی، اور سال بھر کا میل کچل جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسی وقت سے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب کو ہماری روح کو اللہ شوق سے بھر دے، اور ہم کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.